السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ پیج نمبر 115، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ اخلاص کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے کچھ اہم پوائنٹ کے کیا خاص بات ہم نے پڑھی تھی سورہ اخلاص میں، اور اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے وہاں تعریف بیان کی گئی ہے. جی، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو عطا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ احد ہے، یکتا ہے. جی، توحید کے بارے میں تھا اس میں، پوری سورہ اخلاص توحید سے بھری پڑی تھی، اور یہ کہ نہ اس کے آگے کوئی ہے نہ اس کے پیچھے کوئی ہے، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا. اس کو ون تھرڈ اس لیے کہا گیا قرآن کا کہ اس میں جو تعلیمات ہیں قرآن میں، جو تین موضوعات پر مشتمل ہے تعلیمات، تو جو ایک جو اس میں کہ ٹاپک ہے کہ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، تو سورہ اخلاص جو ہے پورے اسی ٹاپک پر مبنی ہے، ڈیپینڈ ہے، یہ اس میں وہی بات کا ذکر ہے، تو لہٰذا اس کو ون تھرڈ کہا گیا قرآن کا. اور الصمد تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل، یعنی بہت ہی بہترین اس کے ہم دیکھتے ہیں معنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفت وہ الصمد ہے کہ وہ سب سے بے نیاز ہے، یعنی سب کی حاجتوں کو وہ پورا کرنے والا ہے اور بے نیاز ہے الحمدللہ. نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو اسی طرح سے ہم آیت الکرسی میں بھی دیکھیں گے کہ آیت الکرسی بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی جو عظیم صفات ہیں اس کو بیان کرتی ہیں. جیسے کہ رائٹر جو مؤلف ہے وہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بڑی عظیم آیت میں اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے، یعنی اللہ. اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اس پر ان کی نگرانی ذرا بھی گرا نہیں، وہ عالی شان ہے، عظیم الشان ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ قرآن کریم میں بہت جگہ ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں بہت زیادہ صفات ایک ساتھ جمع کر دی گئی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا گلدستہ بھی کہا جاتا ہے. جیسے کہ آیت الکرسی ہے، سورہ حدید کی آیات ہیں، سورہ حشر کی آخری جو آیات ہیں، ان سب میں اللہ سبحان تعالیٰ کی تعریف، اس کی صفات بیان کی گئی ہیں. اور جیسے کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر، ہے نا. تو یہاں پر قرآن مجید کی یہ آیت دراصل آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور اس کو یہ نام دیا گیا ہے. کیوں؟ یہ بھی ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پتہ چلتا ہے. اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بہت ہی بازمت آیتوں میں سے ہے، اور اس کی دلیل کعب، جو ایک صحابی تھے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے عبید، کتاب اللہ میں کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، ابو منذر، آپ کو علم مبارک ہو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا صحیح جواب دیا تھا. یعنی وہ الحمدللہ قرآن میں بہت درک رکھتے تھے، یہ عبید بن کعب رضی اللہ عنہ. اور جو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ قرآن ان چار لوگوں سے سیکھو، تو اس میں عبید بن کعب بھی تھے الحمدللہ. رسول اکرم نے جو ہے ان کی تائید کی اور فرمایا کہ یہ اللہ کی عظیم ترین آیت ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عبید بن کعب تھے کتاب اللہ کے بہت بڑے عالم تھے. اور یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بعض پرانی آیتیں بعض دوسری آیات پر فضیلت رکھتی ہیں. جیسے قرآن کریم کی تو ساری ہی آیت اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام تو ظاہر سی بات ہے سارا ہی بہتر ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جو دوسری آیتوں پر فضیلت رکھتی ہیں، تفضل کہتے ہیں اس کو، فضیلت رکھتی ہیں. جیسے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو ہم اس میں فرق تو نہیں کر سکتے کہ ایک ہی ہمارے رب ہی کے کا کلام ہے، یہ اسی کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے، اور اللہ عزوجل کا کلام ہے یہ. لیکن اس کی جو آیات ہیں، بعض آیات جو اس میں دلائل پیش کیے گئے ہیں، اس میں جو ٹاپکس ہیں، اس وجہ سے آیتوں کو ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں. یعنی ایک آیت دوسری آیت پر فضیلت رکھتی ہے. جیسے کہ سورہ اخلاص ہم نے دیکھی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہے. اب یہ جو سورہ اخلاص ہے، اپنے ٹاپک کے اعتبار سے سورہ لہب جیسی نہیں ہو سکتی، ہے نا، کیونکہ جو ابو لہب کے بارے میں اس کی حالت جو بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ابو لہب کے بارے میں جو انداز بیان ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ظاہر سی بات ہے جب سورہ اخلاص میں بتایا جا رہا ہے بالکل دونوں میں بہت فرق ہے، اور ہے حالانکہ ایک ہی متکلم کا کلام، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے. تو ایسی کتنی ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں جو ہمیں چھوٹی سی آیت ہوتی ہے لیکن ہمارے اندر اس کے لیے بہت، یعنی ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہوتا ہے. یعنی بعض آیتیں ہمارے دل پر ایسا گہرا اثر چھوڑ جاتی ہیں جو مہینوں تک ہمارے دل پر رہتا ہے. جیسے کہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے آیت دین، ہے نا. دین سے کیا معنی مراد ہے؟ دین کسی کو معلوم ہے دین کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ آیت دین کون سی ہے؟ جی دین قرضے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی قرضہ جب لیا جاتا ہے کسی سے، بطور قرض کسی سے اماؤنٹ لی جاتی ہے تو اس کو دین کہتے ہیں. تو قرآن کریم کی سب سے طویل آیت، پورے ایک پیج پر مشتمل ہے یہ، ٹھیک ہے. 282 آیت ہے آیت دین. سورہ بقرہ کی سب سے طویل آیت ہے، پورے قرآن کریم کی سب سے طویل آیت، یعنی بہت لمبی آیت ہے. تب اتنی بڑی آیت ہونے کے باوجود بھی اس میں سارے رولس بتائے گئے ہیں، اصل میں قرض کے لین دین کے رولس بتائے گئے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہم دیکھیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کہ ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور یقیناً قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. بس جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. آپ دیکھیں کہ اس آیت میں کتنی ترغیب ہے، کتنی ترہیب ہے، کتنی اس میں واعظ نصیحت ہے ہمارے لیے. ایک طرح سے وارننگ بھی ہے جہنم کی، اسے بچنے کی بھی بات بتائی گئی ہے. تو یہ آیت میں بہت سارے معنی اس میں پوشیدہ ہیں، بہت سارے عظیم معنی اس میں پنہا ہیں. جو آیت دین ہے، جو قرضے والی آیت ہے، اگر اس میں دیکھیں تو وہ صرف طوالت ہے اس میں، اور پورے رولس بتا دیے گئے ہیں کہ اچھا تمہیں ایسے کرنا ہے، اگر تمہیں قرض لینا ہو تو تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، لکھا پڑھی کرنا پڑے گی، گواہ لینا پڑے گا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کے مقابلے میں اپنے اندر زیادہ وسعت رکھتی ہیں، زیادہ معنی رکھتی ہے. تو اللہ لا الہ الا اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ الوہیت میں منفرد ہے. اور یہ جملہ دراصل یعنی حصر کا فائدہ دیتا ہے. حصر ایکچولی ایک گرامیٹیکل جملہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ یعنی اس میں ہر بات کو جمع دیا گیا ہے، سمو دیا گیا ہے الحمدللہ، کہ ایک طرح سے ہم کو خبر دی جا رہی ہے. اس میں سب چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب سے الگ ہے، وہ الہ ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. پھر الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، یعنی حیات کاملہ والا، جو کہ کمال کی تمام صفات پر مشتمل ہے. ایسی حیات کے جس سے قبل عدم نہیں تھا اور بعد میں زوال نہیں ہوگا، یعنی وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور نہ اس میں کسی طرح کا کوئی نقص آتا ہے. جیسے ہم لوگ زندہ رہتے ہیں تو ہم بچپن سے لے کر اب تک ہمارے اندر کوئی کمی آئی نہیں آئی. آپ بتائیے، جیسے بچپن میں تھے کیا ویسے ہی ابھی بھی ہیں ہم؟ یہ جیسے ینگ ایج میں ہماری طاقت ہوتی ہے، کیا بڑھاپے میں رہتی ہے؟ نہیں رہتی ہے نا. تو اسی طرح سے یہاں پر الحی سے مراد ہمارے جیسا نہیں ہے، انسانوں کے جیسا زندہ رہنا، بلکہ الحی سے مراد جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اس سے پہلے کوئی کچھ بھی نہیں تھا، وہی اول ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا. تو حیات کاملہ والا، جس کے اندر تمام جمیع صفات موجود ہوں، ایسی حیات کے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور بعد میں اس کا کوئی زوال بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس میں کسی طرح کا کوئی نقص آتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ہے، اسماء میں سے ہے یہ نام الحی. اور دوسری چیزوں پر بھی یہ نام ثابت ہوتا ہے، جیسے قرآن خود ہمیں بتاتا ہے یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. یعنی جیسے بیج زمین میں ہوتا ہے مردہ، لیکن جو نکل آتا ہے تو سمجھے ایک طرح سے زندہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے. لیکن باقی ساری چیزیں جو زندہ ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جیسی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. یعنی اسم میں مماثلت، اگر کوئی اسم جو نام ہے اس میں سملر بتایا گیا ہے اگر کسی کو، تو ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کوالٹیز ہیں اس میں سیم ہوں گی. نہیں، عام لوگوں کے لیے اس کا کرائیٹیریا کچھ اور ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوگا. پھر اس کے بعد القیوم، بہت ہی خوبصورت نام ہے اور بہت ہی بہترین اس کے معنی ہے، بہت وسیع معنوں پر مشتمل ہے. یہ فیعول کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ قیام سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے قائم ہونا، قائم رہنا. یعنی وہ ہر چیز سے، ہر شے سے بے نیاز ہے، نہ اس کو کچھ کھانے پینے کی حاجت ہے، نہ کسی اور چیز کا وہ محتاج ہے، یعنی اس طرح سے بھی وہ قائم ہے. جبکہ اس کے علاوہ کوئی بھی از خود قائم نہیں ہے. جیسے ہم اگر دو چار دن کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم گر پڑیں گے اور موت واقع ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے، اور باقی ہم سب اس کے محتاج ہیں ہر معاملے میں، چاہے کوئی نئی چیز بنانا ہو یا کچھ بھی ہو یا مدد کا معاملہ ہو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اور القیوم کا یہ معنی بھی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی سنبھالتے ہیں، خود تو ہے ہی قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا بھی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ رعد میں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت پھر کہ وہ ہر شخص پر مطلع ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، یعنی کہ وہ دوسروں کے برابر ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جو ایسا نہیں ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ یعنی اس کے جیسا نہیں ہو سکتا. تو علماء کرام کہتے کہ قیوم وہ ہے جو خود قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہو. پھر جب وہ دوسروں کو سنبھالنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کی وجہ سے قائم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے وہ لوگ قائم ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی آیات قدرت میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ آسمان اور زمین اس کے حکم ہی سے قائم ہیں. الحمدللہ، یعنی آج دنیا میں جو بھی چیز قائم ہے وہ کس کے حکم سے اور کس کی مرضی سے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ خود ہی قائم نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کو قائم رکھنے والا بھی ہے، دوسروں کو سنبھالنے والا بھی ہے. اور جس طرح سے اس نے لوگوں کو قائم کیا ہے یا ان کو زندہ رکھا ہے یا ان کو جو اتھارٹی دی ہے، تو کیا کوئی اور شخص بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اس میں شریک ہو سکتا ہے؟ بھلا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کامل ہیں، اس کی بادشاہت بھی کامل ہے، اور اس کے تمام جو افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو احکام ہیں، افعال ہیں، سب کامل ہیں. اور یہ دونوں بھی کہا جاتا ہے اسم اعظم ہے. آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو وہ قبول فرماتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی دعا کرے تو یہ اسم اعظم کا سہارا لے یا اس کا وسیلہ اختیار کرے، یا حیو یا قیوم. ٹھیک ہے، مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور انس بن مالک سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کن حالت میں یہ دعا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. اور ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو یہ اسماء اعظم ہے اللہ تعالیٰ کی، جن کا اگر یہ نام لے کر دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے. تو یا حیو یا قیوم، اور یہ دونوں نام ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تقریباً تین مقامات پر آئے ہیں. ایک دفعہ اس جگہ یعنی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، دوسری دفعہ سورہ آل عمران میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت نمبر 2 ہے، اور تیسری دفعہ سورہ طہٰ میں وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور چہرے جھک جائیں گے زندہ و قیوم کے لیے. سبحان اللہ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں بھی ناموں میں اللہ تعالیٰ کی جو کمال ذات ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے، اور جو اس کی بادشاہت کی شان ہے، کمال بادشاہت، اس کا بھی ذکر ہے. ذاتی کمال کا اظہار الحی سے ہوتا ہے، اور اس کی جو سلطانی ہے یا اس کی بادشاہت ہے اس کا اختیار القیوم سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا نگہبان ہے اور ہر چیز اس کی وجہ سے ہی قائم ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہی فائدہ ہوتا ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم لوگ اسپیشلی اسماء اللہ الحسنی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جب ہم پڑھتے ہیں تو یقین جانے اس کا دل پر بالکل ایک عجیب سا گہرا اثر ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیسنیس پیدا ہوتی ہے ہمارے دل میں، اور خوشبو بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور پھر ہم یعنی ہر وقت انسان پھر ایک طرح سے کانشیس والی زندگی گزارتا ہے، وہ بالکل آزاد نہیں ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس کا یقین ہو تو. پھر اس کے آگے جو بات بتائی گئی ہے آیت الکرسی میں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سنا کہتے ہیں اونگ کو، یعنی نیند کا جو آغاز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا یہ نام نہیں، بلکہ اس لیے کہ نیند کا وقوع اختیار کے تحت ہوتا ہے، جبکہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اونگ سے بات کی ہے کہ جو شروعات ہے نیند کی اونگ بھی نہیں آتی اس کو. اور کسی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی، نہیں پکڑتی اس کو اونگ یا نیند. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا زبردست ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے اندر اتنی یعنی سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ میں. یعنی وہ غضبناک ہوتا ہے تو ایسا غضبناک ہوتا ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو قوموں پر اس کا غضب آیا. اور اس سے اللہ تعالیٰ کے یعنی وہ قہار ہونے کی دلیل ہم کو ملتی ہے کہ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ زبردست بھی ہے. یعنی جہاں وہ غفور و رحیم ہے وہاں پر دوسری صفات کا بھی مالک ہے. اور نیند کا شمار دراصل انسان کے لیے کمی کا باعث ہے، نقص کا باعث ہے، ہے نا؟ یعنی کسی بھی چیز میں اگر نیند کا شائبہ ہوگا تو اس میں کمی کو پیش کرے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کے شایان شان ہے. سبحان اللہ. اور ہم پہلے پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ جو صفات نفی ہے، یعنی جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے، تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ضد کی کمال ہے. یعنی جو چیز کی نفی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، تو ایکچولی وہ اس کے کمال کے لیے کی جا رہی ہے نا. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی ہے یا اونگ بھی نہیں آتی، تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یعنی ہم ایک طرح سے کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں نا. کیونکہ نیند کس بات کی علامت ہے؟ نقص کی علامت ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے منزہ قرار دے رہے ہیں ان تمام منفی صفات سے. ٹھیک ہے. تو کسی نے بہت اچھی اس کی تفسیر کی تھی کہ کبھی اگر ہمیں موقع ملے تو ہم ایک پیالہ لے کر اگر ہم کھڑے رہیں, کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں, اور پیالہ کانچ کا ہو اور اس میں پانی ہو سمجھے, تو ہم 8 گھنٹے کھڑے رہ سکیں گے. ہو سکتا کوئی لوگ 10 گھنٹے, کوئی 12 گھنٹے, کوئی 14 گھنٹے, زیادہ سے زیادہ 25 گھنٹے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا, یعنی کھڑے کھڑے بھی انسان کو یا تو تنگ آ جائے گا, کمزوری آ جائے گی, یا پھر پیر لڑکھڑانے لگیں گے, یا اونگ آ جائے گی اس کو. اور آپ امیجن کریے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اونگ آ جائے تو جو ہاتھ میں کانچ کا پیالہ ہے جو لے کے کھڑا تھا, تو کیا ہوگا, چھلک پڑے گا اور ہاتھ سے گر پڑے گا اور پھوٹ جائے گا. تو آپ اس سے ہی امیجن کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے, اور یہ کائنات صرف ایک ہماری دنیا نہیں ہے, ہماری دنیا تو ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک سمجھے تنکا ہے, ایک رائی کا دانا ہے باقی تمام گیلیکسیز کے سامنے. یعنی پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ جو ستارے سیارے ہیں ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے, پھر ان سب ستارے سیاروں کو ملا کر ایک الگ الگ یعنی کائنات ہیں, کائنات میں جو گیلیکسیز ہیں یعنی ایک پورا ان کا ایک گچھا ہے سمجھے, جس میں ان کی اپنی دنیا ہے, اپنا سورج چاند ستارے ایسے. تو ایسی کئی گیلیکسیز ہیں جو آسمانوں میں تیر رہے ہیں سبحان اللہ, اور اللہ تعالیٰ بیک وقت ان تمام گیلیکسیز کو تھامے ہوئے ہے, ان کی نگرانی کر رہا ہے, اور تمام احکامات اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں, ہر طرف جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے الحمدللہ. تو سبحان اللہ, آپ امیجن کریے اس کی طاقت اور قدرت کو کہ وہ کیسا ہے, اس کو اونگ نہیں آتی, اس کو نیند نہیں آتی, کیونکہ یہ سب تو کمزوری کی علامت ہے. ایک انسان ایک کانچ کا بال نہیں سنبھال سکتا 24 گھنٹے سے زیادہ, کیونکہ اس کو اونگ آتی ہے تو ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ دنیا کا جو انتظام ہے سال ہر سال سے چل رہا ہے, اور ایک لمحہ رکے بغیر یہ دنیا یہ کائنات چلتی جا رہی ہے اپنے انجام کی طرف, اس کا نظام چل رہا ہے. اور وہ نظام بھی کیسا ہے کہ کئی گیلیکسیز ہیں جو گھوم رہے ہیں, ستارے سیارے ہیں جو گردش کر رہے ہیں, لیکن کبھی کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے سبحان اللہ. یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس کی شان, یعنی کامل قدرت کے یعنی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس کی قدرت کاملہ کا, ہمارا دماغ اتنا ہے ہی نہیں, یعنی ہم تو ہم کو لمیٹڈ وہ دی گئی ہیں صلاحیتیں سمجھنے کی بھی ایون. تو سبحان اللہ, یہ اس کے کمال کا ثبوت ہے, اور وہ ہے حیات و قبولیت کا کمال, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کمال حیات کی وجہ سے نیند کا محتاج نہیں ہے, اور کمال قبولیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سوئے نہیں. زندہ مخلوق کو اپنے اندر جو موجود اس کے اندر نقص ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سونے کی حالت ہوتی ہے, کہ اسے تھکاوٹ ہو گئی تھی یا اسے آرام نہیں ملا تھا یا آئندہ کام کاج کرنے کے لیے اس کو قوت چاہیے ہوتی ہے. کہ ہم تو اگر ایک دن کچن میں ذرا سا زیادہ کام کر لیں تو ہمارے ہاتھ پیر دکھنے لگتے ہیں, سر میں درد ہونے لگتا ہے, ذرا اگر ہم ایک دن کی بھی ہماری نیند چلی گئی تو آپ دیکھیں کتنی تکلیف رہتی ہے. تو یہ ہمارے اندر نقص ہے اصل میں, کیونکہ ہم مخلوق ہیں, اور وہ جو خالق ہے وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے سبحان اللہ. لیکن ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے نوازے گا, جو کہ اہل جنت ہوں گے ان کو کہا جاتا ہے کہ بہت ہی خوشحال اور کامل زندگی دی جائے گی, اور اس میں ان کو نیند نہیں آئے گی, جیسے کہ صحیح آثار سے یعنی صحابہ کے قول سے ثابت ہے یہ, واللہ عالم. تو بہرحال ہمارے یہاں تو نیند نہ آنا الٹا مرض کی علامت ہے نا, کہ اس شخص کو بلکہ مریض سمجھا جائے گا, یا اس کے اندر کوئی کمی ہوگی تبھی کہیں کہ اس کو نیند نہیں آتی ہے, اس کے لیے پلس دیے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ان سب سے بے نیاز ہے. اسی طرح کھانا پینا, جس چیز کو بھوک نہیں لگتی آپ دیکھیں ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ کوئی ٹونک دیجیے تاکہ اسے بھوک لگے, اور اسے بیمار تصور کیا جاتا ہے. تو ہمارے اندر تو یہ چیزوں کا نہ پایا جانا نقص ہے اصل میں, کمی ہے, کیونکہ انسان کو ان تمام چیزوں کی حاجت اور ضرورت ہے, اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اور آخر کار اس کے باوجود بھی, یہ سب کھانے پینے کے باوجود, آرام کرنے کے باوجود بھی, آخر ایک دن کیا ہونا ہے, اس کو اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو ہمارا بدن دراصل ان تمام چیزوں کا محتاج ہے, کھانے پینے کا محتاج ہے, اور دیکھا جائے تو حقیقت یہ ایک نقص ہے. جیسے بتا ہم چکے مخلوق ہے, ہمیں ان چیزوں کا محتاج بنایا گیا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہمارا رب ہے وہ تمام کامل صفات سے آراستہ ہے, اور اس کو ایسی کوئی چیزوں کی حاجت نہیں ہے. پھر جیسے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہو یطعم ولا یطعم, کہ وہ کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا سبحان اللہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے. پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ یعنی ہر چیز اسی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان میں ہے, یعنی اسی کی ملکیت ہے سب کچھ, اور چاہے اس میں پھر آسمان ہو, زمین ہو, اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہوں, چاہے فرشتے ہوں یا ایسی کتنی ہی اشیاء ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے, یعنی ہر طرح کی مخلوق, حیوان, انسان, جن, سب کچھ اسی کے لیے ہے, یہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے. سماوات کا جو لفظ ہے وہ بہت وسیع معنوں میں آتا ہے, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک آسمان نہیں بلکہ کئی آسمان ہیں, اور قرآن میں ان کے ساتھ ہونے کی ہمیں تشریح ملتی ہے. جیسے کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل مر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, پوچھے کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. سبحان اللہ. اور زمینوں کے بھی ساتھ ہونے کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے لیکن اس کی صراحت نہیں ہے, جبکہ سنت نے اس کی تشریح کی ہے. اسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اور وہ اللہ ہی ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین بھی ویسی ہی, اسی کے مثال کی معنی. اور رسول اکرم نے فرمایا کہ جو شخص ازراہ ظلم بالشت بھر زمین ہتھیا لے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اسے سات زمینوں کا توق پہنائے گا. صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث سعید بن زید اس کے راوی ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ امیجن کریں, تصور کریں کہ آسمان کتنا بڑا ہے اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے, اور اس میں بھی آسمان صرف ایک نہیں بلکہ سات آسمان اور اسی کے مثل سات زمینیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے, یعنی سب کچھ جو ہے, سارا جو اختیار ہے, ساری بادشاہت ہے, کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور جس نے پھر یہ چیزیں پیدا کی ہیں, ظاہر سی بات ہے مالک بھی وہی ہوگا, اسی کی ملکیت میں ہوں گی یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ ہمیں بتائی گئی ہے, اور اس سے پھر ہمیں, آپ دیکھیں ہم تو کوئی ایک گھر کے مالک ہوتے ہیں تو وہ بھی دنیا سے ہمیں آخر کا چھوڑ کر چلے جانا ہے, ہمارے مرنے کے بعد کوئی اور اس کا مالک ہو جائے گا. تو ہماری ملکیت آپ دیکھیں کیسے لمیٹیڈ ہے, اور اتنی چھوٹی سی چیز ہے جبکہ وہ پوری دنیا, اب تصور کریں. اور ایسی کئی دنیایں آباد ہیں جس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے, اسی کے لیے سب کچھ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے. اور پھر آگے فرمائے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, من ذا الذی, کون ہے, یہ اس میں استفہام ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یعنی کہنا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ کیا کوئی ہو سکتا ہے بھلا, ہو ہی نہیں سکتا ایسا. تو کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ سبحان اللہ. تو یشفا کا جو لفظ ہے اصل میں یہ شف سے نکلا ہے, اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی یہ لفظ آیا ہے کہ لغت میں جو شفاعت کا معنی ہوتا ہے طاق کو جفت بنانا, یعنی جو جیسے تین ہے پانچ نمبر ہے اس کو جفت بنا دیں, تین کو چار اور پانچ کو چھ کر دیں, جفت بنا دیں اس کو. جیسے کہ قرآن میں سورہ فجر میں آتا ہے وشف ایول وطر, اور جفت اور طاق کی قسم. تو اس کا اصطلاحی معنی ہوگا کیا ہوگا, یعنی فقہ میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جلب منفعید کر کے, یہ دفع مدرت, یعنی کسی چیز کو, یعنی جو نقصان ہے, جو تکلیف ہے اس کو دفع کرنا, ختم کرنا, اٹھا دینا, اور کسی فائدے کو حاصل کرنا. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی نقصان دہ چیز کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو یعنی آپ کسی کو فائدہ ہی پہنچائیں گے نا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل موقف کے لیے شفاعت کرنا کہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے, یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ حساب کتاب جلد قائم کیا جائے, ورنہ کسی اور کو یعنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے ریکویسٹ کر سکے. تو یہاں پر نقصان اور ضرر کو دور کرنے کے لیے شفاعت بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسی کسی کا نقصان دور کرنا ہے, کسی کو مشکل سے نکالنا ہے, تو شفاعت اور اہل جنت کے لیے جنت میں داخل ہونے کی شفاعت کرنا ہی کیا ہوگا, ایک فائدہ حاصل کرنا ہوگا, اس کے لیے شفاعت ہے. تو اندہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ ہی کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شفاعت ہوگی, ایسا نہیں ہم شفاعت کا انکار نہیں کر سکتے, شفاعت ہوگی, لیکن کس کی اجازت سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مشروط کر دیا گیا ہے شفاعت کو. اللہ اجازت دے گا تو قابل قبول ہوگی, اگر اللہ تعالیٰ ہی اجازت نہ دے تو پھر شفاعت بھی کوئی قابل قبول نہیں ہوگی. تو بہرحال لہو معاف السماوات کے بعد اس بات کا ذکر کرنا کہ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے, ہمیں اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت مکمل ہے, اس میں کوئی کمی نہیں, کوئی کجی نہیں, اور اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا, کسی کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں تصرف کر سکے, حتیٰ کہ شفاعت جیسا عمل خیر بھی نہیں. یعنی شفاعت تو کیا ہے, ایک عمل خیر ہے نا, لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت, اس کی بادشاہت کے کمال کا مظہر ہے کہ ایون کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں. تو یہ جملہ ہمیں فائدہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اذن ثابت ہے, یعنی جو کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی اجازت دے گا تو ہی وہ کام ہو سکے گا. اور اسی بنا پر اذن کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے راضی ہونے سے آگاہ کر دے. تو شفاعت کے لیے کچھ اور بھی شرائط ہیں, مثلا یہ کہ وہ شفاعت کرنے والے پر بھی راضی ہو اور اس سے بھی جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہو, یعنی ایسا نہیں کہ جس کا جو دل چاہے گا جس کے لیے جائے گا سفارش کر دے گا, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو اور جو سفارش کر رہا ہے اس کے بھی لیے اللہ راضی ہو, تبھی شفاعت ہو سکے گی. کیونکہ ولا یشفعون الا لمن ارتضى, کہ اور وہ کسی شخص کی شفاعت نہیں کر سکتے مگر صرف اس کی جس سے اللہ راضی ہو. اور سورۃ طہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے, یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا, جس دن شفاعت نفع نہ دے گی مگر جسے رب رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کی بات کو پسند کیا ہو. تو بہرحال ایک اور آیت ہمیں ملتی ہے جس میں تین شرائط کو بیان کیا گیا ہے ایک ساتھ، کہ وَقَ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں کہ ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہے اجازت دے اور پسند بھی کرے، یعنی وہ شفاعت کرنے والے سے بھی راضی ہو اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس سے بھی راضی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نجات پانے والا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا، اس کو نجات مل جائے گی، تو پھر شفاعت کا فائدہ کیا ہے؟ تو اصل میں اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے کی عزت افزائی اور اسے مقام محمود پر فائز کرنے کی غرض سے اسے شفاعت کرنے کی اجازت دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ بات پہلے سے ہوگی کہ اس شخص کو بخش دیا جانا ہے یا اس شخص کے حق میں سفارش قبول ہوگی، تو پھر سفارش کرنے والے کا فائدہ کیا ہے؟ تو ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز اور اکرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو یعنی اس وقت جو قائم ہوگی وہاں پر عدالت، تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سب لوگ یہ بات جان لیں کہ کس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے شفاعت کی، یعنی وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کتنا قریب اور کتنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، جیسے رسول اکرم کو شفاعت اجازت دی جائے گی. اور آپ کے لیے جو مقام محمود ہے اس کے لیے پھر یعنی آپ کے لیے اور آسانی ہوگی جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. تو بہرحال آگے پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کے مطابق اس کا مکمل ادراک یعنی مکمل معلومات حاصل کرنا علم کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ یعلم ما بین ایدیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ہر شے کے حال کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا تھا اور مستقبل کا بھی اس کو علم ہے، یعنی وما خلفہم اور ان کے ماضی کو بھی، یعنی جو ہر ماضی اور ہر مستقبل کا بھی احاطہ کرتا ہے اور لوگوں کے افعال کا بھی، یعنی اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے. یعنی اس کے پاس کوئی بھی ایسا نہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا تو اس کو نہیں معلوم ہوگا، نہیں، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے اور ایون ریکارڈ بھی موجود ہے جو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کرنے لگا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کو بھی علم ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا یہ آیت قرآن کریم کی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی پتا بھی نہیں گرتا درخت سے لیکن اللہ یہ کہ اس کو اس کا علم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری یعنی جو بھی انسان کی جتنی اس کی زندگی گزری ہے ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اس بارے میں کسی کا محتاج نہیں ہے کہ ریکارڈ کھول کے دیکھے گا تو ہی جو ہے یقین آئے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کو خود معلوم ہے کہ کس نے کب کیا اور کیسے کام کیا تھا، چاہے وہ ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو. سبحان اللہ، یہ بھی قدرت کاملہ کی نشانی ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہاں پر يُحِيطُونَ میں ضمیر جو ہے خلق کی طرف لوٹتی ہے، یعنی جس کی دلیل ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی آسمان اور زمین والے اللہ کے علم سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہے. تو من علم ہی، اس کے علم سے مراد اس کی ذات اور صفات کا علم بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم لوگ اللہ تعالیٰ اس کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں وہی کچھ جانتے ہیں جس کی اس نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جگہ علم بمانی معلوم ہو، یعنی وہ اس کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی جتنا علم ہمیں دینا چاہے، اور دونوں معنی صحیح ہیں، اور دوسرا معنی زیادہ عام ہے اس لیے کہ اس کی معلومات میں اس کی ذات اور صفات اور چیزوں کا بھی علم داخل ہے. یعنی جو کچھ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہماری چھوٹی سی عقل اس کا صحیح ادراک نہیں کر سکتی، مشاہدہ نہیں کر سکتی، اور ہم کو جو علم دیا گیا ہے جتنا اللہ نے چاہا اتنا ہی ہم کو علم دیا گیا، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. الا بما شاء، یعنی انہیں تعلیم کردہ علم سے جتنا وہ چاہے، یعنی اگر ہم کو علم دیا بھی گیا ہے تو جتنا اللہ نے چاہا اتنا دیا، اس سے زیادہ ہم کوئی خود سے اتنا زیادہ اور حاصل نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء صفات اور اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکام شرعیاں ہیں تو ان میں سے بہت ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، مگر جو کچھ اس کے علم میں ہے یہ جو ہم کو دیا گیا ہے اس سے بہت زیادہ ہے، اور ہم کو جو دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ اسراء کی آیت ہے 85. لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بہت ہی کم علم دیا گیا، اس کے باوجود اس کو آپ دیکھیں کتنا غرہ ہے آج، کتنے ہی اپنے علم کے بنا پر یا اپنے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی بنا پر آپ دیکھیں کیسے انسان میں غرور اور رعونت آ جاتی ہے، جو کہ بالکل ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت تھوڑا علم دیا ہے. پھر وسیع کرسی یوح السماوات والارض، وسیع یعنی اس میں آتا ہے کہ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور یہ کہ وہ ان سے بہت بڑی ہے، اس لیے کہ اگر وہ ان سے بڑی نہ ہوتی تو انہیں گھیر نہ پاتی. تو کرسی کے بارے میں ایکچولی ہمارا ایک اعتدال والا رویہ ہونا چاہیے، یعنی ہم کو اس کے خود سے معنی نہیں بیان کرنا چاہیے کہ یہ کرسی مطلب سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، نہیں، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اور بہت ساری احادیث ہیں کرسی کے بارے میں، یعنی بالکل واضح نہیں ہے. جیسے کہ ایک حدیث جو بتائی گئی ہے عبداللہ بن امام احمد نے، ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور کچھ لوگ اس کو تھوڑی ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے، مگر انہوں نے اسے روایت نہیں کیا ہے. اور دارقطنی نے کتاب الصفات میں ابن عباس سے ان پر موقوف روایت, یعنی یہ موقوف روایت ہے, یعنی یہ بیچ میں صحابی مسنگ ہے جو کہ رسول اکرم سے بات پہنچا رہے ہیں, یعنی ایک صحابی اس میں کوئی مس ہے, تو موقوف روایت ہے یہ کہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دو قدموں کی جگہ ہے, یعنی جو کرسی ہے, واللہ عالم. تو کرسی عرش نہیں ہے, عرش کرسی سے بڑا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کرسی کی نسبت سے اس گول چیز جیسی ہیں جیسے وسیع بیابان میں پھینک دیا جائے, اور بے شک کرسی پر عرش کی فضیلت اس گول چیز پر وسیع و عریض بیابان کی فضیلت جیسی ہے. یہ سلسلہ صحیح بحقی کی روایت ہے. تو اسی کا پتہ چلتا ہے کہ ایون جو کرسی ہے وہ بھی, حالانکہ وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے, لیکن عرش کے مقابلے میں وہ پھر بھی چھوٹی ہی ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, یعنی آسمان اور زمین کی نگہداشت اسے تھکاتی نہیں ہے, سبحان اللہ. اور یہاں پر بھی یہ صفات منفیہ ہیں, یعنی نفی ہے اس میں, یہاں پر نفی کی جا رہی ہے جو اس بات کی دلالت ہے, ثبوت پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مالک قدرت کا مالک ہے, وہ اپنی قوت کے اعتبار سے, کمال کے اعتبار سے, علم کے لحاظ سے, رحمت کے لحاظ سے سب سے برتر ہے, سب سے اعلیٰ ہے. تو وہ, یعنی یہاں پر اس کی صفات علو بیان کی جا رہی ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ صفات کا مالک ہے, اور یہاں پر اس کا جو علم ہے, جو علو ہے اس کا, وہ اس کی ذات کے لیے ہے. تو بعض دوسری جو صفت ہوتی ہیں, جیسے صفت اس میں فاعل ہے, اس میں فاعل میں, اور اس میں یہ فرق ہے کہ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو کہ ختم ہو جانے کے لیے ہوتی ہیں, اس میں زوال ممکن ہوتا ہے, جبکہ یہاں پر جو صفت بتائی گئی ہے وہ لازم و ملزوم ہوتی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ قائم رہے گی, وہ موصوف سے الگ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں اس کی ذات سے منسلک ہیں, اس سے جدا نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر علو جو ہم دیکھتے ہیں کہ دو قسمیں, علو ذات اور علو صفات. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات ہر چیز سے اوپر ہے, اس سے اوپر کوئی چیز نہیں. اور جبکہ دوسری بات جو اس بارے میں پیش کی جاتی ہے, اس کے معنی دوسرے بتائے جاتے ہیں, وللہ المثل الاعلی, یعنی اس کی تمام صفات عالی اور برتر ہیں, ان میں سے کسی بھی اعتبار سے کوئی نقص نہیں ہے. تو بہرحال دونوں معنی ہو سکتے ہیں. العظیم یہ بھی دراصل اسی کی صفت کا حصہ ہے, یعنی عظمت والا, جو کہ قوت اور کبریائی اور ان جیسے ان معنی سے عبارت ہے جو کہ اس کے کلمے میں موجود ہیں. تو آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کے پانچ ناموں اور 26 صفات پر مشتمل ہے, اور اس میں جو اسماء باری تعالیٰ ہیں, اللہ, الحی, القیوم, العلی, العظیم, یہ پانچ نام ہیں اس کے, اور 26 صفات ہیں اس میں. اور دوسری جگہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات بتائی جاتی ہیں کہ اس کا الوہیت کے ساتھ منفرد ہونا, اس کا کمال حیات اور کمال قبولیت کی وجہ سے اس کے حق میں نیند اور اونگ کا نہ ہونا, اور اسی کے لیے تمام ملکیت ہے زمین اور آسمان کی اور جو کچھ اس کے اندر ہے, اور وہ مالک الملک ہے, ملک ہے, اس میں اس کا منفرد ہونا. پھر ایک اور صفت جو بتائی گئی کہ بادشاہت کی قوت اور کمالیت کے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, یعنی اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش کی اجازت بھی طلب نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو. اور اگلی بات میں بتایا گیا کہ اسبات, یعنی جو اس بات کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے, جس سے حلولیت کی تردید ہوتی ہے, یعنی ہو اللہ, کہ وہ اللہ ہے. پھر من ذا الذی, کون ہے جو اس کی اجازت میں. تو یہ تمام آیتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ وہ, جیسے کہ جو وحدت الوجود کا ایک نظریہ تھا, ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا, آج بھی بہت سارے اس کے قائل ہیں, جیسے ہماری زبان سے بے اختیار نکلتا ہے نا, اللہ ہر جگہ موجود ہے, نعوذ باللہ, یا پہاڑوں میں, شجر میں, سب جگہ اللہ موجود ہے, تم اسے اپنے دل میں تلاش کرو, مومن کے دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ, ایسے بھی کہتے ہیں نا. اور بھی بہت سی جھوٹی حدیثیں, ایسی من گھڑت حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ من عرفت نفسہ فقد عرفت ربہ, ایسا کچھ ہے, جو کہ کسی عالم کا قول یا جملہ ہے جو حدیث نہیں ہے, تو اس کو ہی وجہ جواز بنا کر ایسی باتیں پیش کی جاتی ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بالکل غلط ہے یہ بات. اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ جو جملہ ہے بے اختیارانہ ہماری زبان سے نکلتا ہے نا, کتنا بھی ہم روکنا چاہیں, لیکن بچپن سے ایسا گھٹی میں پلا دیا گیا ہے جیسے جملہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, تو یہ جملہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, ہم بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں, ہمارا وہ مطلب نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی احتیاط کریں اسے جملے نکالنے سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو استوا علی العرش ہے, کہ وہ عرش پر مستوی ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تو یہاں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے. کچھ لوگوں نے حلول والا جو نکالا تھا معاملہ, کہ اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے کسی ولی یا بزرگ میں, اور پھر وہ جو ایک جملہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے والا معاملہ, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اور کوئی انسان ایک دوسرے میں حلول نہیں ہو سکتے, نہ ہی ایک جیسے ہو سکتے ہیں. کہاں وہ خالق اور کہاں ہم مخلوق. ہمارے اندر اتنی کمزوریاں, کوتاہیاں, نقص موجود ہیں, جبکہ وہ کمال ذات ہے, اکمل کمال ذات ہے، یعنی اس میں کامل صفات موجود ہیں، اس میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ پھر دوسری بات یہاں یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کا جو اذن ہے اس کا اثبات ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اذن دے گا تو ہی سفارش ہو سکے گی، ادروائز نہیں ہوگی۔ پھر اس کا عموم علم، یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ پھر چودہویں اور پندرہویں صفت ہے کہ وہ نہ تو ماضی کو بھولتا ہے، نہ مستقبل سے نہ واقف ہے، بلکہ سب کچھ جانتا ہے، ماضی سے بھی اور حال سے بھی اور مستقبل کا بھی علم رکھتا ہے۔ پھر کمال عظمت باری تعالیٰ، اس لیے کہ مخلوق اس کا احاطہ کرنے سے قاصر، یعنی ہمارا ذہن، ہماری امیجنیشن پہنچ بھی نہیں سکتی وہاں پر۔ پھر سترہویں صفت اثبات مشیت، کہ اللہ بھی ماشاء، جو کچھ وہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے سارے کام۔ جب اس کی مرضی ہوگی تو ہوگی، اس کی مرضی نہیں ہوگی تو آپ کتنا بھی سر پٹک لیں، کتنے بھی ہاتھ پیر مار لیں، جو کام نہیں ہونا ہے وہ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، سبحان اللہ۔ پھر اٹھارہویں صفت کے اسبات کرسی، جو کہ اس کے قدموں کی جگہ ہے، اور اس میں دراصل عظمت کا ثبوت بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی قدرت اور قوت کا بھی یہاں پر مکمل ذکر ہے کہ وسیع کرسی یوہ سماواتی ولرد، مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی صفت کہ کمال علم و رحمت اور کمال حفظ، کہ ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سب کی، پوری دنیا والوں کی حفاظت فرما رہا ہے اور یہ چیز اسے تھکاتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ہم تو اگر تھوڑی دیر کے لیے 10 بچے آپ کے انڈر دے دیے گئے جو انتہائی شریر ہیں، تو آپ سنبھال سکیں گے بچوں کو؟ بلکہ بعض تو مائیں یا دادیاں کہتی کہ بھئی تم بچے کو سنبھال لو، کام ہم کر لیتے ہیں، ہے نا؟ یعنی بعض بےچارے بوڑھے دادی ہو جاتی ہیں اور بچوں کو سنبھالنا اتنا مشکل کام لگتا ہے، ان کو ایک ہی بچہ ہے تو وہ سنبھالنا بھی اتنا مشکل لگتا ہے کہ وہ ماؤں سے کہتی کہ نہیں بھی تمہارا بچہ تم سنبھالو، میں بھلے ہی کچن کا کام کر لیتی ہوں۔ تو ہم سے تو بے ایک وقت 10 بچے نہیں سنبھالے جا سکتے، تو سبحان اللہ وہ تو سب کی حفاظت کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یعنی وہ اس کی عظمت، اس کے خالق کی عظمت ہونے کی دلیل ہے یہ کہ اسے ان چیزوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، اور اس کی جو کرسی ہے وہ ایسی ہے جو سب کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ وہو العلی العظیم، یہاں پر اس کی علویت کا اثبات ہے کہ وہ علو ہے، استوى علی العرش ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی لوگ انہیں غیر اختیاری طور پر بھی، بے اختیاری بھی، جب بھی دعا کرتے ہیں تو نگاہیں کہاں اٹھتی ہیں؟ آسمان کی طرف، ہے نا؟ یہ ہاتھ اٹھاتا ہے انسان تو کہاں اٹھاتا ہے؟ نیچے جھکاتا ہے ہاتھ یا اوپر اٹھاتا ہے دعا کے لیے؟ اوپر اٹھاتا ہے۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں کیا چیز ڈال دی گئی؟ ایون کوئی نان مسلم کو بھی اگر آپ کہیں گے، یا ایون اگر کوئی ایتھیسٹ بھی ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا منکر بھی ہے، تو بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اگر وہ دعا کرے گا تو کہاں دیکھے گا؟ فریاد کرے گا تو کہاں دیکھے گا؟ آسمان کی طرف۔ تو یہ چیز انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ علو پر ہے، یعنی استوى علی العرش ہے۔ یہ آیت الکرسی کے بارے میں چند باتیں تھیں، انشاءاللہ ہم جو باقی کا ہے بعد میں پڑھیں گے۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے لیے ہمارا سینہ کھولے، ہمیں شرح صدر پیدا کرے اور ہمیں علم نافع عطا کرے، آمین۔ جزانا ویاکم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے، سلامت رکھے، اور ہر شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اپنی اولادوں کو بھی ہر قسم کی آزمائشوں سے بچائے، فتنوں سے بچائے، ان کے ایمان کو سلامت رکھے وہ جہاں بھی ہوں، انہیں ہمیشہ نماز کا پابند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنا فرما بردار بنائے رکھے، آمین۔ بہت فکر ہوتی ہے بچوں کی، بس اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔